आयत नंबर 261 से 266 सूरत अल बकरा 261 to 266 सूरत अल बकरा। مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ یہاں سے آگے کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہے۔ عموماً جو مال ہم خرچ کرتے ہیں نا، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان اللہ کے راستے میں کسی کو صدقہ دے دے، اللہ سے اجر لینے کی امید پہ کسی سے کچھ نہ مانگے، یہ خرچ کرنے کی بہترین صورت ہوتی ہے، ایکسیلنٹ، کیونکہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دیں گے۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو سود پر دیا جائے، یعنی ضرورت کے وقت جو مال اس کو دیا جائے پھر بعد میں اس کو زیادہ کر کے لیا جائے، یہ کسی کو دینے کی بدترین شکل ہوتی ہے۔ کوئی صدقہ نہ لینا چاہے اور سود اجازت نہیں، لے نہیں سکتے، تو پھر کیا کرے؟ اس کا ایک تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو قرض پہ مال دے دو، ادھار دے دو، یہ مباح ہے، اجازت ہے، ضرورت کے وقت قرض لیا اور دیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 261 سے لے کے سورت بقرہ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع تک، یعنی آخری رکوع کو چھوڑ دیں، وہاں تک اب مال خرچ کرنے کی انہی 3 قسموں پہ بات ہوگی۔ پیچھے ہم نے آیت 254 سے یہ بات شروع کر دی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، وہاں ذکر کیا گیا تھا کہ یہاں سے باضابطہ طور پہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات شروع ہو رہی ہے۔ پھر آیت الکرسی آ گئی کہ بندے کو یقین آ جائے کہ کس ذات کے نام پہ خرچ کر رہا ہوں۔ پھر طاغوت کی باتیں آ گئیں کہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتی ہیں، اور اب یہاں سے رغبت دلائی جا رہی ہے، اور جو لوگ تھکے ہوں ان کے لیے اس سے بہترین آیتیں اور کوئی نہیں تھیں، کیونکہ اتنی رغبت والی آیتیں تو دنیا میں شاید ہی کسی چیز میں ہمیں ملیں کہ تم ایک خرچ کرو اور تمہیں 700 ملیں، تم ایک منٹ دو اللہ تعالیٰ کو اور تمہیں 700 منٹ اس کے بدلے میں برکت والے مل جائیں۔ تو فرمایا مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، جو ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون کا لفظ نفق سے ہے، نون فا قاف سے، ٹنل کو بھی کہتے ہیں، سرنگ جو ہوتی ہے نا، اس میں بھی آپ ایک طرف سے ڈالتے ہیں نا تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کے ہاتھ میں مال ٹھہرتا نہیں ہے، ادھر سے آیا تھوڑا سا ضرورت کا لے لیا اور پھر باقی آگے نکال دیا۔ اسلام میں مال کا یہی نظریہ ہے کہ جہاں مال ٹھہر جاتا ہے نا وہ کلاٹ بن جاتا ہے، کلاٹ سے مراد کہ گلٹی بن جاتی ہے۔ کسی بھی جگہ تصور میں لائیں کہ پانی جا رہا تھا، پانی جاتا جائے ادھر سے نکلتا جائے، وہ پائپ کھلے رہیں گے، جہاں وہاں کچھ جمنا شروع ہو جاتا ہے گا وہاں مسئلہ ہوگا۔ اسلام میں مال کا یہی نظریہ ہے۔ لفظ ينفقون سے پورے اسلام کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے، کہ منی یا مال گردش میں رہے، رننگ واٹر کی طرح۔ جہاں مال جمع ہو جاتا ہے نا، کسی کی تجوری میں، کسی کی دوسری جگہ پہ، تو وہ منی کو، وہ مال کو روک لیتا ہے۔ دنیا میں جن ملکوں میں غریب غریب تر ہے، غربت ہے، ان کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی، اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے مال کو خزانوں کی طرح روک کے رکھا ہوا ہے۔ آج بھی اگر دنیا میں مال کی روٹیشن جاری رہے، آپ کا مال ہے وہ کاروبار میں لگا دیں، اس سے کتنے لوگوں کو کاروبار ملے گا، کتنوں کو مزدوری ملے گی، براہ راست یا غیر براہ راست آپ کو اور دوسروں کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ ایسا مال جو ہے وہ کسی بھی ملک کے امن اور چین کی علامت ہوتی ہے، इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि जो माल तुम्हारे पास जायद है उसको किसी कारोबार में लगा दो, तुम्हें ही फायदा होगा, जमा करके ना रखो ताकि वो मुआशरे के अंदर बेतदाली का जरिया ना बने। और ख़ास तौर पे खर्च करना है तो कहाँ करा, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। और फी सबीलिल्लाह की बात पीछे हो चुकी कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना क्या है, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक खर्च करना, अल्लाह के दीन को बढ़ाने के लिए हर वो खर्च जिससे बंदे का दीन को फ़ायदा देना मतलूब हो वो फी सबीलिल्लाह होगा। और आप देखिए कि ये जो आयतें इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ना, आप कह सकते हैं कि कुरान मजीद का क्लाइमेक्स है, ज़िरवत उस्सनाम, यानी जैसे एक चोटी होती है ना, एक पीक होती है किसी चीज़ की। यहाँ ये जहन में रख लीजिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करने की बात हुई ना, फ़ी सबीलिल्लाह, तो अल्लाह की रज़ा के लिए माल खर्च करने के लिए कुरान पाक में जो मुख्तलिफ चीज़ें आई हैं उसमें सबसे पहली एक चीज़ क्या है, इतआमुत्ताम, खाना खिलाना। सूरह दहर की आयत 8 में आता है, वयुतइमूनत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि वो खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरी एक इस्तलाह जो माल के लिए आई है वो है ईताए माल, यानी माल का देना। सूरत बकरा की आयत 177 में है, व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, और वो माल देते हैं उसकी मोहब्बत में रिश्तेदारों को, यतीमों को और मिस्कीनों को, यानी जहाँ भी दिया जाए। फिर सदका, ज़कात, इन्फाक, कर्ज़े हसना, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल हुई हैं माल के बारे में। अल्लाह ताला जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो माल है वो अल्लाह के बंदों के भी काम आए और अल्लाह के दीन को बढ़ाने के लिए भी काम आए। जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए चाहे किसी इंसान पे माल लगाए, चाहे अपने ही रिश्तेदारों को दे, चाहे अपने ही बीवी बच्चों को खिलाए नान नफ़के की सूरत में, चाहे अल्लाह के दीन को प्रमोट करने के लिए दीन की नशो इशात पे खर्च करे, सरहदों पे खड़ा है एक इंसान तो वहाँ तलवार खरीद के दे, ये सारी चीज़ों का बदला अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। कैसे, कि एक दाने के 700 दूंगा। आप में से किसी ने गंदम उगती भी देखी है? गंदम का पूरे का पूरा जो सिट्टा होता है ना, उसके ऊपर दाने लगे होते हैं, एक बाली, फिर उसमें से 7 दाने, और हर दाने में से फिर 100 दाने। आप कभी गंदम के एक दाने को उठा के देखें? कहीं से मैं कल गुजर रही थी तो मुझे लगा सीढ़ी पे गंदम के दाने पड़े हुए हैं, तो एकदम मुझे लगा कि ये क्यों है, देखा तो परिंदों को डाला होगा तो वो वहाँ उन्होंने गिराया होता, तो मेरे जहन में आया कि एक दाने से भी तो 700 बन सकते हैं ना। कभी आप खाते पकाते वक्त चावल का एक दाना नीचे गिरे तो उसको ये सोच के उठा लिया करें कि इस एक से 700 हो जाएंगे। ठीक है, अब एक दाने से 700 दाने बन जाते हैं, ये दुनिया में हर लम्हे हम देखते हैं, जो ज़मींदारी करते हैं, किसान हैं या कमाते हैं इस तरह। तो क्या इस बात से ये नहीं समझ आता कि जिस तरह जिस ज़ात ने आज एक दाने से इतने ज़्यादा दाने बना दिए, कल क़यामत के दिन मेरे एक अमल को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि मैं खुद भी नहीं मानूंगा कि ये मेरा अमल है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला दुगना कर देता है, बढ़ा देता है जिसका चाहता है और जितना चाहता है, क्योंकि वो अल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला खूब वसत वाला है, कुशादा दिल है। उसने खर्च करने के कई मुख्तलिफ रास्ते दिखाए हुए हैं, उसने किसी एक ख़ास चीज़ को जायज़ नहीं किया बल्कि मुख्तलिफ तरीके से उसने सिखाया है, और अलीम वो जानता है, क्या जानता है कि कौन किस नीयत से खर्च करता है। एक जनरल असूल है कि बस तुमने 1 से 700 करने हैं। आप देखिए कि कैसे दुगने का दुगना होता है, इसकी वजह कुछ होती है। किसी ने शायद कभी फसलें उगाई हों या उनको गार्डनिंग का शौक़ हो, तो आप देखिए कि कुछ चीज़ें मददगार साबित होती हैं ज़्यादा फसल लेने में। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है बीज। लिखेंगे आप 3-4 चीज़ें लिख के, फिर उसको आप टैली करेंगे। सबसे अहम चीज़ है बीज, अच्छा बीज हो, जितना बीज अच्छा होता है ना फसल उतनी अच्छी होगी। दूसरी चीज़ ज़रूरी होती है ज़मीन, किस ज़मीन पे डाल रहे हैं, फर्टाइल है कि नहीं, यानी ज़रखेज़ है कि नहीं। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ होती है कि बीज डालने के बाद हिफाजत कितनी की, उसमें से जड़ी बूटियां निकाली कि नहीं निकाली, उसको पानी दिया कि नहीं दिया। फिर चौथी चीज़ होती है मौसम, डाला कब था, यानी गर्मियों की फसल थी तो आपने सर्दियों में बीज डाल दिया तो भी ज़ाया हो जाएगा। आइए अब इन सारी चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से जोड़ के देखिए, बीज क्या है, नीयत, नवा कहते हैं नीयत को, पढ़ चुके आप लोग, कौन किस नीयत से देता है। ये जो युदाइफ लहू की बात है ना, कि किसी का तो अल्लाह ताला 700 करता है, किसी का 70,000 कर देता है, किसी का 70 लाख करता है, ये जो मल्टीप्लाई होते हैं ना, इसकी पहली वजह है कि देने वाले ने किस नीयत से दिया है। दूसरा इसका इन्हिसार होता है किस जमीन में डाला। जमीन क्या है, वो प्रोजेक्ट या वो फील्ड जहां आपने डाला, किस फील्ड में डाला, ऐसे ही सथी जरूरत में डाल दिया, मसलन जहां से एक बार बीज होते हैं उसकी एक ही दफा फसल काटते हैं और खत्म खत्म, फिर अगला बीज डालना पड़ता है। कुछ ऐसी फसलें होती हैं, लगती हैं, आप काटते हैं, फिर और डलती हैं, फिर कटती हैं, तो देखना क्या है कि खर्च कहाँ कर रहा हूँ, वो कौन सी जगह है, वहां मेरा माल बढ़ेगा कि नहीं। अगर अल्लाह के दीन को फैलाने में है तो जितना दीन फैलता जाएगा वो सदका जारिया बढ़ता जाएगा, किसी को पढ़ने पढ़ाने में आपने मदद में लगा दिया तो उसका पढ़ना पढ़ाना बढ़ता जाएगा। अगर आपने किसी को खाना खिलाया, वो एक वक्त का खाना खा लिया उसने, ज़रूरत की बात है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती हूँ कि एक शख्स है वो हाफिज़े कुरान बन रहा है, आपने अल्लाह की मोहब्बत में कहा कि गरीब भी है, यतीम है, मिस्कीन है, कुछ भी है, ज़रूरतमंद है कि नहीं है, आपने इस सोच में कि चलो इसको मैं एक वक्त का खाना खिलाती हूँ, आपने उसको एक खाना खिलाया, वो खाना उसके मैदे में ऑलमोस्ट जिस्म में 6 घंटे रहता है, फिर उससे हमारे जिस्म में एनर्जी जो बनती है वो तकरीबन 1-1.5 दिन तक उसका काम होता है, डिपेंड करता है आप कितना यूटिलाइज करते हैं। 6 घंटे आपका खाया खिलाया हुआ खाना उसके पेट में था, उसमें हो सकता है उसने 10 आयतें हिफ्ज कर ली, मिसाल दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब वो 10 आयतें वो किसका सदका जारिया बन गई, आपका सदका जारिया बन गई। फिर उसके जिस्म में उससे जो खून बना, वो खून कब तक दौड़ा, कोई हम में से गिन सकता है, कोई इतनी जमा तफरीकें कर सकता है, ये उसकी ज़ात है कि वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। आपने किस नीयत से, कब, कहाँ, किस खुशी से खर्च किया, कहाँ खर्च किया, वो आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। आपने किसी मस्जिद के अंदर एक ईंट डाल दी, सारी मस्जिद ऊपर से कई बार उधड़ जाएगी लेकिन वो ईंट नहीं निकलेगी, ठीक है, तो खर्च कहाँ किया, ये मुख्तलिफ फील्ड्स होते हैं। फिर तीसरी चीज़ क्या थी, कि बाद में उसकी हिफाजत कितनी की, दाना कब फटता है, कि बाद में जड़ी बूटियां निकाली कि नहीं निकाली, उसमें कुछ खराबी नहीं की, उसका तذکرہ अगली आयत में आ रहा है कि अल्लज़ीन युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह के रास्ते में, डाल दिया, दाना भी डाल दिया, जमीन में डल गया, फिर सुम्मा ला युतबिउन मा अनफकू मन्नम वला अज़ा, फिर अपने खर्च किए हुए के पीछे मन, मन एहसान को कहते हैं, बोझ वजन, और अजन कहते हैं तकलीफ को, जिस्मानी रूहानी तकलीफ, किसी भी तकलीफ को अजन कहते हैं, यानी जिसको दिया ना उसको एहसान जतलाते हैं और ना उसको बाद में टॉर्चर देते हैं। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है, क्या, के वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पे कोई खौफ होगा जब लोग खौफ के मारे परेशान होंगे, और न वो गमज़दा होंगे जब लोग गमगीन होंगे। तीन अजर हैं, पहली बात अजर अल्लाह के पास है, कितना है भाई किसी को नहीं पता, ये अल्लाह ही देगा कल। दूसरी बात खौफ नहीं होगा, तीसरी बात हुज़न नहीं होगा। तो जिस तरह बीज डालने के बाद उसकी जड़ी बूटियां निकाली जाती हैं, उसकी केयर की जाती है, उसको पानी दिया जाता है, इसी तरह खर्च करने वाला अगर बाद में ये सारी खराबियां ना करे तो अल्लाह ताला उसके अजर को बढ़ा देता है, उसके अंदर होता है। फिर अगली चीज़ हमने क्या देखी थी, कि किस मौसम में डाला है ना, सही मौसम में डालेंगे तो बीज उगेगा ना। इसी तरह माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते वक्त जो चीज़ बहुत अहम होती है वो ये है कि कहाँ ज़रूरत ज़्यादा थी, जिस दौर में जिस मौसम में खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत थी उसी पे खर्च किया जाए। अमूमन जब फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ आता है ना तो लोग सोचते हैं कि जिहाद के लिए खर्च करना, वेपन्स लेके देना, लेकिन यहाँ एक लफ्ज़ नोट कीजिएगा कि यहाँ फ़ी सबीलिल्लाह के बाद किताल का लफ्ज़ नहीं है, جہاں بھی فی سبیل اللہ کے بعد قتال کی بات ہوگی نا تو پھر اس سے مراد ہوگا جہاد پر خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے کچھ نہیں لکھا، ہم پہ چھوڑ دیا کہ وقت کی نوعیت دیکھنا، نیڈ آف دی آور، اس دور کا کیا تقاضا ہے۔ جیسے تبوک کے موقع میں سارا خرچ جہاد میں جانا تھا، لیکن بعض ایسے وقت ہے کہ کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی تھی، تو جس طرح کی نیکی کا وقت ہوگا وہ خرچ کرو۔ اگر علم کی ضرورت ہے تو علم پہ لگاؤ، اور خدا نہ خواستہ دشمن نکل آئے ہیں، سرحدوں پہ آ گئے ہیں، اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں، تو ہتھیار لینے ہوں گے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ جہالت ہے۔ مجھے لگتا ہے اللہ بہتر جانے، شاید آپ کو میری بات نہ بھی درست لگے، اور کوئی ضروری بھی نہیں میری درست، تو ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہمارے مال کا جو رخ ہونا چاہیے وہ دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، کیونکہ آج جتنے مسائل کا گلوبلی ہم شکار ہیں نا، اگر وہ برے حکمران ہیں یا اگر بے دینی ہے، بے حیائی ہے، کرپشن ہے، رشوت ہے، چوری ہے، تو اس کی وجہ جہالت ہے۔ آپ جہالت دور کرتے جائیں، ان شاء اللہ تعالیٰ لوگ اللہ کے دین کی طرف جڑتے جائیں گے، اور جتنا دیتے جائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں اتنا بڑھا دیتا ہوں، تو کہاں دیتا ہے، اس دنیا میں دیتا ہے کہ آخرت میں؟ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ پہلی بات ہے کہ اس کا تھوڑا سا حصہ اللہ دنیا میں دیتا ہے اور بہت سارا آخرت میں دے گا۔ آپ کہتے ہیں بھائی کیوں، ہمیں تو زیادہ دنیا میں چاہیے۔ چلیے ایک پریکٹیکل ایگزامپل کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ اگر آپ کے ہر خرچ کا بدلہ جتنا اللہ نے دینا ہے وہ سارا دنیا میں دے دیتا تو آپ کریں گے کیا؟ مثلا آپ نے 1 کلو گھی کسی کو اللہ کے راستے میں دیا، اب اللہ کم سے کم بھی اس کے بدلے میں آپ کو 700 کلو گھی دے گا، کیا کریں گے اس کا؟ آپ نے کسی کو 1 لیٹر دودھ اللہ کے راستے میں دیا، آپ کو 700 لیٹر کل آپ کے گھر کے باہر گیلن پڑے ہوئے، کیا کریں گے؟ ہم سنبھال ہی نہیں سکتے، یہ دنیا اتنی محدود ہے اور اللہ کے اجر غیر محدود ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم لے ہی نہیں سکتے، تمہیں تو اور وقتہ پڑ جائے گا، تمہیں تو اور مشکل پڑ جائے گی، میں وہاں جمع کر رہا ہوں، میرے وعدوں پہ یقین کرو، میں تمہیں وہاں دوں گا، اور تم دیکھو گے کہ وہاں تمہارے لیے اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے۔ صرف ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان یقین رکھے اللہ کے وعدوں پہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بس ضائع نہ کرو، لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو، دینے کے بعد تانے نہ دو، الزام نہ لگاؤ، کیونکہ لوگوں کو صرف دولت ہی نہیں چاہیے ہوتی، ان کو عزت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اسلام انسان کو جس طرح جسمانی طور پہ صحت مند دیکھنا چاہتا ہے نا، اسی طرح روحانی طور پہ بھی صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ یہاں تک تلاوت سنیں گے۔
مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
اگلی آیت کو شروع کرنے سے پہلے ہم ان دونوں آیات کو ایک بار پھر دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں مال کو خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی اس مال کو بڑھانے کے کیا طریقے بتائے ہیں۔ بات مثال سے شروع ہوئی تھی، مثل الذین، اور مثال کے ساتھ بات کرنا بہترین انداز ہوتا ہے، اس کو تمثیلی انداز کہتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک تصویر بن جاتی ہے، اسی کو پھر مثالی انداز کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ انداز اختیار کر کے ہم سب کو بتا دیا کہ تمہیں بھی اپنی باتوں میں لوگوں کے ذہنوں کی رعایت رکھتے ہوئے مثالیں دینی چاہیے، کیونکہ سننے والوں میں ہر ایک مختلف درجے کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ علمی باتیں سن کے سمجھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو پھر مثال کی بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات ہے الَّذِينَ پہ، يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اس الَّذِينَ کو دو طرح سے سمجھا جائے گا. ایک تفسیر کیا ہے کہ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فی سبیل اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو الَّذِينَ سے پھر خرچ کرنے والا مراد ہوگا. اللہ نے خرچ کرنے والے کی مثال دی، لیکن الَّذِينَ سے بعض لوگوں نے مراد لیا وہ چیز جو خرچ کی جاتی ہے، حالانکہ وہ بے جان چیز ہوتی ہے. لیکن اس کا دوسرا مفہوم جو بنتا ہے وہ کیا ہے کہ یہاں مثال ہے اس خرچ کی جو وہ خرچ کرتے ہیں. دونوں میں بات بہت تھوڑی سی فرق ہے اگر آپ سمجھیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہا جائے کہ ایک دانہ جو زمین میں بویا جاتا ہے وہ 700 دانوں میں بدل جاتا ہے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ جیسے ایک دانہ بونے والا، تو بات زیادہ فرق نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مال کو بڑھانے کا نسخہ بتایا. دنیا میں کہیں بھی کوئی بزنس ڈیل آتی ہے تو انسان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا آج اگر 10 لگاتے ہو تو 2 مہینے میں وہ 50 ہو جائیں گے، 5 گنا نفع ہے. انسان فوراً آگے بڑھنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کی اس چیز کی رعایت کی، اور فوراً ہی جہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کی بات باضابطہ طور پہ شروع ہوئی، ساتھ ہی کہہ دیا کہ کیا تم اپنا مال بڑھانا چاہتے ہو. اس انداز کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رغبت والا انداز کہتے ہیں. عموماً جب ہم لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دیتے ہیں یا ہم لوگوں سے کچھ توقع کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فیلنگ دینے لگتے ہیں کہ تم دے دو، ہمیں ضرورت ہے. یا اور بھی تھوڑا سا عمومی انداز رکھیں تو کیا کہتے ہیں کہ آپ دیجئے کیونکہ اللہ کے دین کو آپ کی ضرورت ہے. یہی انداز ہوتا ہے نا. جہاں بھی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے عموماً کیا آواز لگتی ہے کہ ہمارا گول اتنا ہے، ہمیں اتنا مال چاہیے، ہمارے اس ادارے کو اتنی ضرورت ہے، یہی پکار ہوتی ہے نا. حالانکہ یہ اسلام کے سکھائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے. جب آپ کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اس وقت مال ہماری ضرورت ہے اور آپ دیجئے، تو فوراً دینے والا نیگیٹو موڈ میں چلا جاتا ہے. آپ کو ضرورت ہے تو میں ہی کیوں دوں، کوئی اور دے دے، چھوڑیے میں ہی آپ کو دوں، اور بھی بہت ہیں آپ کو دینے والے، وہ دے دیں گے. آتی ہے نا یہ فیلنگ. اور اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ کو اپنا مال بڑھانا ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ مال 700 گنا ہو جائے، ایک دم وہ سوچے گا اچھا کوئی بزنس ڈیل ہے، کوئی نیا نئی آفر آئی ہے. آپ کہیں گے اچھا ہاں ہے، آپ بتائیے اگر آپ چاہیں. تو پھر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ایک ایسا پروجیکٹ آ گیا سامنے کہ جس میں اگر آپ اپنا 10,000 لگاتے ہیں تو وہ اللہ کی توفیق سے 70,000 سے بھی بڑھ جائے گا. سوچ بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ کسی کے پاس پیسے جمع ہیں، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ جمع ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک بندے نے اس لیے اس کو رکھا ہوا کہ میں اس کو کسی مناسب موقع پہ کسی کاروبار میں انویسٹ کروں گا تاکہ پھر ہر ماہ مجھے اس سے کچھ پروفٹ آ جائے. ایسا شخص جو مال کو ری انویسٹ کرنے کی سوچ میں مال جمع کرتا ہے، جب اس کو اللہ کے دین کی کسی کاز میں خرچ کرنے کی دعوت ملتی ہے تو ایک لمحے کے لیے ضرور وہ سوچتا ہے کہ میں تو انویسٹ ہی کرنا چاہتا ہوں. اور انویسٹ کرنے والا کرتا آخرت کے لیے ہے، لیکن بینیفٹ اس کو دنیا میں ملتا ہے. تو یہ پوائنٹ اس آیت سے نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ لوگوں کو جب آپ دین کے کسی کام میں مال خرچ کرنے کی دعوت دیں یا آپ کو ضرورت ہے تو اس طریقے سے دعوت دیجئے کہ وہ اگلے کو اپنا فائدہ لگے. پھر اس میں لفظ فی سبیل اللہ آیا. سبیل کا لفظ باقی سب کے لیے تو اہم ہے ہی، آپ سب کے لیے تو بہت ہی اہم ہے کیونکہ آپ کا کورس سبیل الجنہ ہے. تو آئیے ذرا آج سبیل کو سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی مختلف جگہ جو استعمال کیا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے. سبیل کا لفظ سبل سے ہے، اور سبل کہتے ہیں راستے کو، یہ عام معنی ہے اس کا. لیکن سبیل وہ چیز ہے جو دو کو ملائے. راستہ کیا کرتا ہے؟ صبح آپ اپنے گھر میں تھے، اب اس وقت آپ اپنے اسکول میں ہیں، جس راستے سے آپ گزر کے آئے اس راستے نے کیا کیا کہ آپ کے گھر سے ادھر آپ کو پہنچایا، گویا کہ گھر سے آپ کا تعلق اسکول کے ساتھ جوڑ دیا۔ سبیل اللہ جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ سے بندوں کو جوڑنے والا راستہ۔ ہم جب کوئی کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں نا، تو اس کا ایک نتیجہ ضرور نکلنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ بندے کا دل اللہ سے جڑ جائے۔ اب ایک شخص ہے، وہ مال دیتا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا۔ ذرا سوچئے، کیا وہ مال اس کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنا؟ نہیں بنا۔ ایک شخص خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن ابھی بھی دل میں مال کی اتنی محبت ہے کہ دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے، تو سوچئے کیا وہ مال سبیل اللہ ہوا؟ یہ کوڈ ورڈ رکھ لیں، میرا جو خرچ مجھے اللہ سے نہیں جوڑ رہا تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ میرا حال ہے کہ فی سبیل اللہ کی یہ تعریف آپ نے کبھی بھی نہیں پہلے سوچی ہوگی۔ ہمیشہ اس پہ فقہی باتیں ہوتی ہیں، کیا اس میں تعلیمی ادارے آتے ہیں کہ نہیں، کیا اس میں فی سبیل اللہ میں حج ہے کہ نہیں، صرف جہاد ہی ہے کہ نہیں، لیکن اصل تھیم کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں دینے کے بعد خود بھی اللہ سے جڑ جاتے ہیں، پھر وہ اس راستے پہ چلنے لگتے ہیں جو اللہ کا راستہ ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مسجدوں میں ڈونیشنز تو بھرپور دے اور وہاں نماز نہ پڑھنے آئے، تعلیمی اداروں کے خرچے تو خوشی سے نبھائے لیکن وہاں بیٹھ کے اپنا وقت اور اپنی صحت نہ لگائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فی سبیل اللہ دینے کا ایک رزلٹ جو نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ بندہ ہر وقت دیتا ہے، ہر حال میں دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بس اب دے دیا اور تب دے دیا اور اس کے بعد نہیں دینا اور اس کے بعد نہیں دینا۔ تو انسان جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اتنا اس کا دل اللہ کے لیے کھلتا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، اور آپ سب بھی چاہیں تو اپنے آپ کو پوچھیں کہ اتنے سال کی زندگی ہو گئی، الحمدللہ ہر سال زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی دیتے ہوں گے، کیا اس کے بعد اب مال کے معاملے میں، اپنے مال میں اللہ کی شراکت کو تسلیم کرتی ہوں؟ یعنی جب میرے پاس بالفرض 10,000 روپے جمع پڑے ہوئے ہیں کسی بھی جگہ، جب میں ان 10,000 کو سوچتی ہوں تو کیا وہ مجھے صرف اپنے لگتے ہیں یا اللہ کے بھی لگتے ہیں؟ جب تک آپ کا اور اللہ کا اکاؤنٹ ایک نہیں ہو جاتا نا، آپ فی سبیل اللہ میں نہیں نکلے۔ ہیں 10,000 رکھے ہوئے ادھر اللہ تعالیٰ، لیکن جہاں ضرورت پڑی یہ آپ کے ہیں، تو یہ فی سبیل اللہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے کہ ہمارے دل سے مال کی محبت چلی جائے۔ دوسری چیز ان آیتوں کے ناطے سے جو ایڈ اپ کریں گے وہ کیا ہے، یہاں دانے کی بات ہوئی اور دانے کو مال کے ساتھ تشبیہ دی نا، کتنی خوبصورت مثال ہے۔ شاید ہی دنیا کی کوئی کتاب اتنے پیارے انداز سے اللہ کے راستے میں خرچ کو پیش کر سکے۔ تقابل کرتے ہیں، دیکھیے دانا ہاتھ سے گرتا ہے نا تو دل تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ کسان جس کے پاس ہے ہی بہت تھوڑی جمع پونجی فصل کی ہے، آپ کو شاید یہ بات پتہ ہو کہ نہیں، کہ جب کسان کی فصل اگتی ہے تو اس میں سے ایک خاص حصہ وہ الگ کر لیتا ہے اگلے سال کے بیج کے لیے، حالانکہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، گھر میں خرچ کے لیے ڈال سکتا ہے، لیکن وہ جمع کر لیتا ہے کیونکہ اس نے اگلے سال پھر بیج کے طور پہ استعمال کرنا ہے۔ اب مختصر سے مال میں سے یا تھوڑے سے دانوں میں سے ایک بھی دانہ جب زمین میں جاتا ہے نا، تو کسان کے دل میں تھوڑی سی ہوک اٹھتی ہے کہ اللہ کرے اب یہ ضائع نہ ہو بلکہ اس سے پودا اگ جائے۔ اسی طرح جب بندہ مال دیتا ہے نا اللہ کے راستے میں، تو وقتی طور پہ دل تھوڑا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ جو دانہ زمین میں جاتا ہے، اگر وہ اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے نا، تو پھر کسان کا وہ غم زیادہ دن کا غم نہیں رہتا، تھوڑے ہی دن کے بعد اس کے اندر سے پودا اگنے لگتا ہے۔ اور اگر وہ دانہ پڑا پڑا بیکار ہو گیا تھا، کیڑا لگ گیا، پرانا تھا، بے موسم کا تھا، ہوتا کیا کہ ہاتھ سے بھی گیا اور گھن لگ گیا، فصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں نا، کس کمائی کا ہے وہ؟ یعنی قسم کو آپ سمجھ لیں، کہاں سے کمایا؟ دانا اعلیٰ قسم کا تھا تو فصل اگے گی، اسی طرح جو اعلیٰ طریقے سے کمایا ہوا یا خلوص دل سے دیا ہوا تو وہ چیز ایک اچھی فصل پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، ورنہ جیسے گھن لگا ہوا دانا ردی میں جاتا ہے اسی طرح وہ مال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور نہیں قبول کرتا مگر پاکیزہ چیز، تو لہٰذا اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب بیج ڈل جاتا ہے زمین میں تو اس کے بعد بھی ضرورت ہوتی ہے اس کی ٹیک کیئر کی جائے، کیڑے مکوڑے سے اس کو بچایا جائے، کوئی اس کے اوپر وبا نہ آ جائے۔ بالکل اسی طرح بعض دفعہ انسان جب دے رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت تک تو بڑی اچھی نیت ہوتی ہے، لیکن بات میں کچھ خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں من اور عزا کہا۔ تکلیف دینا، احسان جتلانا، یعنی دینے کے بعد جتلانا۔ من کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے احسان جتلا دیا، جس کو دیا اس کے اوپر روب ڈال دیا۔ اور عزا کیا ہے؟ احسان جتلانے کے بعد اب اس پر فوقیت بھی طاری کرنا، بالادستی قائم کرنا، روب ڈالنا۔ جن کو کچھ پیسے دیتے ہیں پھر سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ماسیاں ہمیں انکار کریں، ہم اس کو جمعے کو بلائیں تو وہ آئیں، ہم ان کو اتوار کو بلائیں تو وہ نو نہیں کہہ سکتی۔ حالانکہ ہماری جاب پہ اگر ہمیں کوئی ایکسٹرا ٹائم کی آفر دیتا ہے، ہماری مرضی، ہم آئیں نہ آئیں، جائیں نہ جائیں، لے لیں نہیں لیتے نہ لیں، لیکن وہ لوگ جو ہم سے کچھ لے لیتے ہیں پھر ان کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو من کیا ہے؟ احسان جتلانا، اور رضا کیا ہے؟ کہ اس کے اوپر اپنا روب ڈالنا۔ ایک عالم تھے، یعنی محدثین میں سے ہی ہیں کوئی، پچھلے دور کے، عبد الرحمن بن زید، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ اگر تم نے کسی کو کچھ دیا ہے، اس کے اوپر کچھ خرچ کیا یا فی سبیل اللہ دیا، اور تم یہ محسوس کرو کہ تم اس کو جب سلام کرتے ہو تو یہ اس کو ناگوار گزرتا ہے۔ یعنی لوگ سوچتے ہیں نا کہ اس لیے سلام کی جا رہی ہے کہ شاید مجھ سے واپس مانگ رہے ہیں یا تقاضا کرنا ہے، تو تمہیں اگر لگے کہ تمہارا سلام کرنا بھی اس کو ناگوار گزرتا ہے تو تم اس کو سلام بھی نہ کرو۔ اتنا اسلام اس چیز میں سینسٹیو ہے کہ کسی کو تنگ نہ کرو۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس آیت کو اب ذرا ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد من اور اذان نہیں کرتے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کے بعد من اور اذان سے انسان کو روک دیا گیا۔ یاد رکھیے کہ غربت کا احساس اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا گھٹیا اور حقیر ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ جملہ لکھ لیں، کوئی غریب ہوتا ہے نا تو وہ اتنا دکھی نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کی دین ہے، اور امیری سے کیا ہو جاتا ہے جو غربت سے نہیں ہونا۔ لیکن کسی کو اگر آپ یہ احساس دلا دیتے ہیں نا کہ تم گھٹیا ہو، تم حقیر ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان بالکل بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اسلام کا ہدف کیا ہے؟ کہ لوگ صرف مالی طور پہ آسودہ ہی نہ ہوں بلکہ روحانی اور اخلاقی طور پر بھی آسودہ ہوں۔ اسلام نے اخلاقی قانون بڑے سخت بنائے ہیں، جسمانی صحت کی طرح روحانی صحت بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو کچھ دیتے ہو تو بعد میں اس کو دکھی نہ کرو، اس کو تکلیف نہ دو، اس کو تانے نہ دو۔ یہ نہ کہو کہ یہ تو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، یہ نہ کہو کہ اس کا باپ تو ہمارا نوکر ہوتا تھا، اور اس طرح کی باتیں نہ کرو کہ وہ دکھی ہو جائیں۔ اگر اس آیت کی روشنی میں ذرا ہم اپنے عمل کا جائزہ لے لیں، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی سہولت دی ہے کہ وہ لوگوں سے کام کروا سکیں، یہاں تو آپ اس کو میڈ کا نام لے لیں گے، دے دیں گے، اور چونکہ وہ انگلش بولتی ہیں یا کوئی دوسری زبان بولتی ہیں اور کچھ قانون کا بھی ڈر ہے، کچھ مروبیت بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی میٹس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ رکھتے ہوں، اور ان سے اتنی نفرت نہ کریں یا ان جس برتن میں وہ کھا پی لیں اس میں ہم بھی کھا لیں، لیکن اس وقت بھی دنیا کا ایک کثیر حصہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے کہ جہاں غریبوں کو اور گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں کو اپنی باندیاں سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا اپنی ماسیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا عموماً تعلق ہوتا ہے؟ ہم اوپر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کیا ان کی جرت ہے کہ وہ بھی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں؟ وہ بیچاری سارے گھروں کا کام کر کے آئیں تو بعض وقت پھر بھی دن بھر بھوکی ہی گھر واپس جائیں۔ پچھلے گھر والی نے سوچا کہ آگے سے کھا لے گی، اور آگے والی کہتی ہے پیچھے سے کھا چکی ہوگی۔ بعض لوگ ہزاروں کی ڈونیشن دینے والے اپنے گھر کی ماسیوں کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دیتے، اور بعض باہر بڑے سخی بنے پھرتے ہیں اور گھر میں کام کرنے والے ان کو ایک ایک روپے کا حساب لینے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ ان کی تنخواہ اتنی مختصر ہو کہ ہر دوسرے دن پھر وہ مانگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بیٹھے ان کو اس سے فائدہ نہ ہو، لیکن نہ جانے یہ بات کہاں تک جائے اور کون سن کے اس سے فائدہ اٹھائے۔